بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وآتِ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. سورہ بقرہ آیت نمبر 177. اور مال جو مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی کو مال دیتا ہو, تو ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو بات یہ ہے جو اپنے دل سے خوشی کے ساتھ کسی کو مال دے, چاہے وہ مسکینوں کو, غریبوں کو, فقیروں کو, یا مسافروں کو, یا رشتہ داروں کو. تو اب ہمارا جو پہلا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے ہبا. یعنی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مال کے تعلق سے جو چیزیں آتی ہیں اس میں ہبا ہے, پھر وصیت ہے, پھر وراثت ہے, پھر وقف ہے. ٹھیک ہے, کون کون سے تھے؟ ہبا, وصیت, وراثت اور وقف. ٹھیک ہے, اب ہبا میں, ہبا کا مطلب ہوتا ہے تحفہ, گفٹ. انسان اپنی زندگی میں اپنے مال میں سے کسی کو بھی ہبا کر سکتا ہے, کسی کو بھی تحفہ دے سکتا ہے. جیسے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں نا, جیسے کہ حدیث میں آتی ہے کہ تحاتو تحابو, کہ آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کرو, تحفہ دو اور محبت کرو, ہے نا. یہ تحفے کے لین دین سے کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتی ہے, محبت پیدا ہوتی ہے. تو اسلام ہمیں یہ دینے والا مزاج سکھاتا ہے کہ تحفہ آپس میں لیا گیا کرو, اس میں محبت بڑھتی ہے. تو انسان اگر اپنی زندگی میں کسی کو کچھ تحفہ دے رہا ہو, کوئی ہدیہ دے رہا ہو, تو یہ جائز اور درست ہے, لیکن اپنی خوشی سے دیا گیا ہو تحفہ. اور جب تحفہ دیا جاتا ہے تو تحفے میں آپ کو اس کا مالک بنا دینا ضروری ہے. یعنی مثال کے طور پر میں نے آپ کو ایک گفٹ دیا, اب میں اسے گفٹ دے رہی ہوں, تب کیا ہو گیا, یہ اس کے مالک بن گئے. اب میں اسے واپس نہیں دے سکتی, کیونکہ میں نے جس کو تحفہ دیا, جس کو دیا گیا وہی اس کا مالک ہے, اب میں اس کی مالک نہیں ہوں. اور اسی بنا پر اسلام میں کہ آپ جب شادی کے موقع پر دلہن کو کوئی چیز دیتے ہیں یا لڑکے کو کوئی چیز دلہن والے دیتے ہیں, تو اب وہ کیا ہوگا, اس چیز کے مالک بن گئے. اب آپ کو دلہن سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے, بھلے ہی سیپریشن کیوں نہ ہو جائے, کیونکہ آپ نے تحفہ دیا اور کیا کیا, اب اس کو اس کا مالک بنا دیا. اور تحفہ دے کر واپس لینے والے کی مثال کیا ہے, اب کسی کو چاہتی ہے کتنی, یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے ہم کو سن کر ہی گھن آتی ہے نا, لیکن آپ دیکھیں کہ ایسا ہمارے یہاں پر ہوتا ہے. تو ہبا کی تعریف آپ لکھ لیں, کسی شخص کا اپنی ہر قسم کی جائیداد میں سے کچھ حصہ کسی دوسرے کو دے کر اس کا مالک بنا دینا, کسی شخص کا اپنی جائیداد یا اس کا کچھ حصہ کسی دوسرے کو دے کر اس کا مالک بنا دینا ہبا کہلاتا ہے. اور بریکٹ میں لکھیں کہ جس کو دیا گیا ہے وہ اسے قبول بھی کر لے, جس کو دیا گیا ہے وہ اسے قبول بھی کر لے. ہبا ایک عقد ہے, ایک کانٹریکٹ ہے, اور اس کے لیے بھی ایجاب و قبول شرط ہے. پہلی والی ڈیفینیشن دی, دوسری والی اس کی ایکسپلینیشن ہے سمجھے. ٹھیک ہے, ہبا ایک عقد ہے, کانٹریکٹ ہے, جس میں ایجاب و قبول ضروری ہے. یعنی دینے والا اپنی مرضی سے دے اور لینے والا اس کو قبول کر لے. اس میں گواہوں کا ہونا نہ ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن گواہ ہوں تو بہتر ہے, کیونکہ ہم تو چھوٹی موٹی چیزوں کا لین دین کرتے ہیں نا آپس میں. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی بہت بڑی بڑی جائیدادیں ہوتی ہیں, جیسے بہت بڑے بڑے, آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے بزنس مین ہیں, بڑے بڑے آپ نے سنتے ہی ہوں گے, آپ جو بزنس ٹائکون کہلاتے ہیں, کوئی ٹاپ 10 نمبر پر ہے, جن کے پاس تو بہت جائیداد ہوتی ہے. اب ان کی اتنی جائیداد میں سے کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے, اب بھلے اگر دیکھ رہے کہ کوئی بڑی بلڈنگ میں کسی کو ہبا کر رہا ہے, گفٹ کر رہا ہے, جیسے کہ چند دن پہلے سننے کو ملا کہ کوئی یہاں کی کوئی بزنس پرسن ہے, ان کی بیٹی وہاں امریکہ میں پڑھتی تھی, تو انہوں نے اپنی بیٹی کے کلاس کے لوگوں کو سب کو دعوت دی اور یہاں پر ایک اسپیشل پلین بھیجا. اسپیشل پلین میں یہاں بلوایا گیا پورے اسٹوڈنٹس کو وہاں سے امریکہ سے, اور یہاں ان کی جو دعوت کی گئی تو کہا جاتا ہے کہ ہزاروں مسلم کے کھانے تھے. تو اب اتنے بھی زیادہ لوگ بڑے بڑے ہیں, تو اب اور اس میں سب کو جو گفٹ دیا گیا وہ ایک ایک ڈائمنڈ کا سیٹ تھا سب کو, سب لڑکیوں کو. تب آپ سوچے کہ ایسا جو گفٹ دیا جا رہا ہے تو بعد میں وہ اس کے وارث دعویٰ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے فادر نے تو اسے گفٹ دیا تھا تو وہ ہم کو واپس دے دو. تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا. گفٹ کیا ہے؟ جو آپ نے ہبہ کیا کسی کو, چاہے وہ چھوٹی چیز ہو چاہے وہ بڑی چیز ہو, وہ کیا ہوگی؟ جس کو دیا گیا ہے وہ اس کا مالک بن جائے گا. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے لیے جو ہبہ کرنے والا ہے اس کے لیے جو شرط ہے کہ وہ عاقل اور بالغ ہو. عاقل اور بالغ ہو, اور جس مال کو ہبہ کر رہا ہے اس کا مالک بھی ہو. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سی جن کے پاس بہت زیادہ جائیدادیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد بہت سارے پرابلمس پیدا ہو جاتے ہیں. گھر میں رشتے دار بھی رہتے ہیں, بہت سارے دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں, تو بعض وقت کوئی چیز کسی کی نہ بھی ہو تو وہ کہتے ہیں یہ ہم کو انہیں گفٹ دے دی تھی, یا یہ جو گھر میں ان کے رہنے والے تھے انہوں نے ہم کو ان کی طرف سے گفٹ دے دیا تھا. تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے. جو دینے والا ہے وہ خود مالک ہو جس نے دیا ہے, اور وہ عاقل اور بالغ بھی ہو. کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ بچے پوری جائیداد کے مالک تھے, وہ نہ سمجھیں. تو جو ان کے ٹیک کیئر کرنے والے تھے وہ کیا کہتے کہ اچھا یہ بچے نے ہم کو گفٹ دے دیا تھا, تو بچہ بھلا گفٹ دے سکتا ہے؟ تو اسی لیے کیا شرط لگائی گئی, کیونکہ یہ عدالتوں میں کیس بہت زیادہ آتے ہیں, اور اسی لیے یہاں پر یہ شرط بنائی گئی ہے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. کچھ لوگ ایسے تھے جن کی بہت زیادہ جائیداد ہے لیکن جو وارث ہیں وہ چھوٹے ہیں, نابالغ ہیں, تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ ایسا کیس عدالت میں آتا ہے کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے والدین کی جائیداد تھی اور میری والدہ کے سارے زیورات تھے. ابھی جو ٹیک کیئر جو ہم کو کیئر کر رہے تھے, جو یعنی سنبھالنے والے تھے, وہ بعد میں کہتے ہیں جو نہیں وارث ہی کہیں گے ان کو, جی ہاں, تو وہ خود دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے یہ بچے نے ہم کو گفٹ دے دیا تھا. تو وہ بچہ بعد میں دعویٰ کرتے کہ مجھے تو یاد نہیں, میں نے نہیں دیا تھا, میری والدہ کی چیزیں مجھے واپس چاہیے. تو اس لیے کیا شرط رکھی گئی؟ آپ اگر بالغ ہو, اور جس وقت جس کو ہبہ کیا جا رہا ہے جو چیز, تو وہ اس چیز کا مالک بھی ہو. یعنی کسی اور چیز جا کے اس تحفے میں کسی اور کو گفٹ نہیں دے سکتی کیونکہ یہ میرے ہیں, نہیں ہے. تو اپنی جو چیز ہوگی وہی کسی کو گفٹ دی جائے گی. دوسروں کی چیز, یعنی میں جس چیز کی مالک ہوں وہی میں کسی اور کو گفٹ کر سکتی ہوں, کسی اور کی چیز میں کسی اور کو گفٹ نہیں کر سکتی. تو یہ شرط اس میں رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے؟ پھر اب جس کو گفٹ دے دیا گیا ہو وہ اس چیز کا مالک ہوگا. اب اگر میں نے کسی کو کچھ گفٹ دیا ہے سمجھیں, تو اب میں ان کو فورس نہیں کر سکتی کہ یہ جو گفٹ میں نے آپ کو دیا یہ آپ ہی استعمال کریں, یہ آپ فلاں کو دیں, یہ اس کو ابھی استعمال نہ کریں. اب جس کو دے دیا وہ کیا ہوگا؟ اب اس کا مالک ہوگا. وہ اس کو چاہے استعمال کرے, نہ کرے, پھینکے, پہنے, کچھ بھی کرے. ٹھیک ہے؟ ہم اس کے مالک نہیں ہیں, ہم کچھ اس کو فورس نہیں کر سکتے. تو یہ چیز ہوگی. اور وہ چاہے اس مال کو ہلاک کر دے, ختم کر دے, کسی اور کو دے دے, کچھ بھی کرے, اب ہمارا اس پر اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ہبا میں جو ہے, اگر ان ہبا میں کوئی شرط نہیں لگائی جا سکتی, جو گفٹ دیا جاتا ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی. پھر ہبا میں کوئی رجوع بھی نہیں ہے. یعنی آپ کو یہ نہیں کہ سکتی میں نے آپ کو جو چیز گفٹ دے دی وہ مجھے واپس دے دیجیے, مجھے چاہیے, ایسا نہیں ہو سکتا. جو آپ نے ایک بار آپ کے پاس سے نکل گئی وہ اس کی ہو گئی. اب ٹھیک ہے, ہم لوگ اصل میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی چھوٹی موٹی چیزیں ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں, تو بات وہاں تک نہیں ہے. بات یہ جائیدادوں کی اصل میں, جو بڑے بڑے جاگیردار ہوتے ہیں, بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں, جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے, وہاں کی یہ بات ہوگی دیکھا جائے تو. کیونکہ یہ ہم جو چھوٹے موٹے گفٹ دیتے تو ہم جانتے ہیں کہ تحفہ ہی ہے, لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رشتے دار ہیں یا پھر ملنے جلنے والے ہیں, تو وہ اتنا اس کا انوالومنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ناجائز قبضہ کر لیتے کسی چیز پر, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہم کو تحفہ ملا تھا. تو یہ چیز درست ہے. تو اسی حساب کی باتیں یہاں پر رکھی گئی ہیں. پھر شادی کے سوالات جواب سارے ایک ساتھ. شادی کے موقع پر جو گفٹ دیے جاتے ہیں وہ بھی تحفے میں آئیں گے, وہ واپس نہیں لیے جائیں گے. اگر کسی نے دلہن کے نام سے دیا تو وہ دلہن کے ہوں گے, اور کسی نے اگر لڑکے کے نام سے دیے تو دلہے کے نام سے, تو وہ اس کے ہو جائے گے, وہ واپس نہیں لیے جائیں گے. تو یہ ہبا سے تعلق تھا. اب ہے کتاب الوصیہ, یعنی وصیت. وصیت کی ڈیفینیشن آپ لوگ لکھ لیجیے, اور اس کے بارے میں جو قرآن کی آیت بتائی جاتی ہے, انہوں نے یہاں پر جو کوٹ کی ہے سورہ بقرہ کی آیت, آیت نمبر 180, كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. کہ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب کسی کی موت نزدیک ہو, تو بشرطے کہ کچھ مال بھی اس نے سرکے میں چھوڑا ہو, تو والدین اور اقارب کے لیے معقول طور پر کچھ جو کچھ بتلا دیں جس کو اللہ کا خوف ہے وہ ان کے لیے جننے ضروری ہے. ایکچولی مجھے تفہیم کے ترجمے کی عادت ہے تو یہ ترجمہ پڑھا نہیں جاتا ہے برابر. ٹھیک ہے, تو یہاں پر وصیت کی تعریف آپ لکھ لیجیے. اپنی کسی چیز کا یا اس کے منافع یا آمدنی, جو منافع ہوتا ہے پروفٹ ہوتا ہے, اپنی کسی چیز یا اس کا منافع یا آمدنی کا اپنی موت کے بعد کے زمانے کے لیے دوسرے کو مالک بنا دینا وصیت ہے. اپنی کسی چیز کا یا اس کی پروفٹ کا یا آمدنی کا اپنی موت کے بعد کے زمانے کے لیے دوسرے کو اس کا مالک بنا دینا, یہ وصیت ہے. اور اگر آپ اس کا ڈکشنری میں نہیں لکھیں گے تو وہ ہے تاکیدی حکم کہیں گے. وصیت کیا ہے کہ آپ اپنی, جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی ایک چیز ہے, آپ کے زیورات ہیں یا آپ کا اپنا ایک گھر ہے, تو آپ اس کی وصیت کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ گھر کا جو آمدنی آئے گی, اس کا جو کرایہ آئے گا, اس کا جو رینٹ آئے گا, وہ رینٹ کے آپ مالک ہوں گے 2 سال تک 4 سال تک یا زندگی بھر. تو یہ کیا ہوگا کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ گھر کا رینٹ کہ آپ کیا کریں, کسی کو وصیت کر رہے ہیں. تو کوئی چیز کا یا آپ کی کوئی زیور ہے, آپ کہہ رہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ زیور آپ کا ہوگا, تو یہ بھی وصیت ہوگی. لیکن یہ سب کب ہوگا؟ وصیت مرنے کے بعد ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی مرنے کے بعد اس کو پورا کیا جائے گا. اور اس کو تاکیدی حکم بھی کہتے ہیں. جو اس کی ڈکشنری میں مانی ہے وہ کیا ہے؟ تاکیدی حکم. یعنی کسی کو کوئی چیز کا حکم دینا تاکید کے ساتھ کہ اس کو ضرور کیا جائے پورا. اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے, اس سے زیادہ کی وصیت کی اجازت نہیں ہے. لکھنے آپ کو یہ پوائنٹ, صرف اپنے مال کی 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے, اس سے زیادہ کی وصیت کوئی نہیں کر سکتا. پھر ایک حدیث بھی ہے, وہ بھی لکھ لیجیے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث اور قرآن اور حدیث مل کر شریعت بنتی ہے, کیونکہ بہت سارے احکامات ہم کو قرآن میں نہیں ملتے, وہ کہاں ملتے ہیں ہم کو؟ حدیث سے ملتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا وصیت لوارثہا, لا وصیت لوارثہا, کہ وصیت جائز نہیں ہے اپنے وارث کے لیے, کسی وارث کے لیے. کیسے سمجھیں گے آپ اس کو؟ سمجھیں آپ لوگ جی, جو وارث کون ہے؟ جو بھی قریبی جو رشتے دار ہیں, بیٹا بیٹی, ماں باپ, شوہر بیوی, بھائی بہن, تو ان کے حق میں وصیت جائز ہی نہیں ہے. آپ ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے, اس کو جائیداد سے پہلے 2 حصے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو اپنی وصیت بھی کر دیں گے کہ میری جائیداد کا 1/3 حصہ ہے, وہ بھی وہ بیٹے کو ملے, تو یہ گناہ کا کام ہوگا. نہ ہی بیٹی کے لیے کر سکتے ہیں. تو وصیت وارثوں کے لیے جائز ہی نہیں. یہ ایک رول ہے وراثت کا, سب سے پہلا رول ہے. ٹھیک ہے, پھر وصیت کے لیے جو اس کی شرائط ہے, اس میں بھی یہ ہے کہ جو مورثی ہے, مورثی کہا جاتا ہے وصیت کرنے والے کو, تو جو وصیت کرنے والا ہے وہ عاقل اور بالغ ہو, اس کا پورا مال قرض میں گرا ہوا نہ ہو. پورا مال قرض میں گرا ہوا نہ ہو اور کسی سے زبردستی سے اپنی وصیت نہ کی ہو. یعنی اگر یہ ثبوت مل جاتے ہیں کہ کسی کو گن پوائنٹ پر رکھ کر اس سے وصیت کروائی گئی, تو وہ وصیت ہی جائز نہیں ہوگی. جس کو وصیت کی گئی ہے اس وقت گواہ موجود ہو تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ لکھی ہوئی صورت میں وصیت ہونی چاہیے. پھر وارثوں کو معلوم ہو کہ ہمارے پیرنٹس نے کس کو وصیت کی تھی. اور وہی وصیت صرف تہائی مال تک کی جا سکتی ہے, اور وصیت بھی تہائی مال تک ہو, اس سے زیادہ نہ ہو. اگر زیادہ کی وصیت ہوگی تو ختم کر دی جائے گی. وصیت 1/3 مال کی ہو, اس سے زیادہ کی اگر ہوگی تو ختم کر دی جائے گی. پھر وصیت اس وقت پوری کی جائے گی کہ پہلے مرنے والے کے کفن دفن کا اس سے انتظام کیا جائے گا, پہلے مرنے والے کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا, پھر میت پر جو قرض ہو وہ ادا کیا جائے گا, میت پر اگر کوئی قرض ہو تو وہ ادا کیا جائے گا, بیوی کا مہر اگر نہ دیا ہو تو مہر دیا جائے گا, میت پر قرض ہو تو وہ ادا کیا جائے گا, اور جو بیوی کا مہر ہے وہ بھی قرض ہوتا ہے اور وہ سب سے پہلا قرض ہے, اگر نہیں دیا تھا تو وہ دیا جائے گا, اس کے بعد وصیت پوری کی جائے گی. ٹھیک ہے, پھر اگر مرنے والے نے کوئی ایسی چیز چھوڑی ہو جیسے کہ اس کی زکات تھی, زکات دینا باقی تھی اور اس کے بارے میں اس نے لکھ کر دیا ہو کہ میری فلاں مہینے سے فلاں مہینے تک کی زکات باقی ہے, تو وہ زکات بھی دی جائے گی اس کی وجہ سے. اور اگر اس نے کوئی نظر مانی تھی تو وہ نظر بھی پوری کی جائے گی. وصیت ٹیمپرری بھی ہو سکتی ہے اور لانگ ٹرم کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر کسی نے وصیت کی ہے کہ میرا جو ون تھرڈ مال ہے اور میرے ون تھرڈ مال میں میرا فلاں مکان آتا ہے, تو وہ مکان کا کرایہ دو سال تک میری فلاں رشتے دار کو دیا جائے, ایسے بھی ہو سکتا ہے, اور دو سال کے بعد کوئی دوسری فلاں رشتے دار کو دیا جائے, تو ایسی بھی وصیت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ٹیمپرری کہ تھوڑے دن کے لیے تھوڑے دن کے لیے, اور ہمیشہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ میرے فلاں رشتے دار غریب ہیں لہٰذا زندگی بھر ان کے مرنے تک میرے فلاں مکان کا کرایہ فلاں رشتے دار کو دیا جائے, ایسے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو اہم اس کے تو وہ تھے تو کور ہو گئے. اب اس کے بعد وراثت, سورہ نساء کی آیت ہم سب کی جانتے ہیں کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں تمام احکامات دیے ہیں. سورہ نساء کی آیت کے بعد ہی جو وصیت کا حکم تھا پہلے جو نازل ہوا تھا وہ منسوخ ہو گیا, کیونکہ سورہ نساء کے نازل ہونے سے پہلے انسان اپنے کتنے بھی مال کی وصیت کر سکتا تھا, اور جو خونی رشتے دار نہیں بھی تھے, جو مواقعات قائم نہیں تھے, اس کی بنا پر مواقعات کی بنا پر وراثت تقسیم ہوتی تھی. لیکن جب سورہ نساء نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ پرانے حکم سارے منسوخ کر دیے. اب رشتے داروں کی بنا پر یہ بہن نصب اور اس کے نکاح کی بنا پر جائیداد تقسیم ہوگی, مواقعات کی بنا پر جائیداد کی تقسیم کرنے کا سسٹم ختم کر دیا گیا, اور وصیت کو بھی ون تھرڈ تک بس مخصوص کر دیا گیا. اب ون تھرڈ سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی, اور سورہ نساء کے نازل ہونے سے پہلے تک ہی اس کی اجازت تھی. تو اب سورہ نساء کا جب آیت نازل ہوئی تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام نازل فرمایا, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بتا دیا کہ کس کے کتنے حصے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے, اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کرنا تھا یوصیکم اللہ فی اولادکم, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتے ہیں, تاکیدی حکم ہے, تاکید کی جا رہی ہے, للذکر مثل حظ الانثیین, کہ لڑکے کے لیے کیا ہے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے. اور اسی طرح سے پھر آگے ڈیٹیل جاتی ہوں, دھیرے دھیرے تمام حصے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پہلے کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے کس کے بارے میں, اپنی اولاد کے بارے میں. لہٰذا سب سے پہلے جو حقدار ہوتے ہیں وہ کون ہیں, وراثت کے اولاد. ٹھیک ہے, تو پہلا حق اولاد کا ہے. اولاد میں سے, اور اگر ماں باپ بھی زندہ ہو اور اولاد بھی ہو تو اولاد کو زیادہ ملے گا, ماں باپ کو کم حصہ ملے گا. اور اگر ماں باپ موجود ہے اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ یہ پورے کا پورا حصہ ہی والدین کو یا والد کو ملے گا, کیونکہ والد پر تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے. تو یہ ایک الگ الگ ہم دیکھیں گے, اس میں الگ الگ لحاظ سے الگ الگ حصے پھر بنتے چلے جائیں گے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ذکر اللہ تعالیٰ اولاد کا کرتا ہے. تو وراثت کا ہم دیکھتے ہیں کہ میت کی رضا اور اختیار کے بغیر, اس کی آپ ڈیفینیشن لکھ لیں وراثت کی, میت کی رضا اور اختیار کے بغیر اس کے میں یہ کی رضا ان اس کی رضامندی کے اور اختیار کے بغیر اس کے مال متروکہ، مال متروکہ مطلب جو بھی مال اس نے چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ مال کیا ہو گیا؟ اب اس کا انتقال ہو گیا تو مال کیا ہو گیا؟ ترکہ ہو گیا، تو مال متروکہ یا حق کے متروکہ میں سے میت کے قرابت دار کو جو ملتا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں، مال متروکہ یا حق کے متروکہ، یعنی جو بھی اس کا خود پر اس کے جس پر حق تھا اصل میں، ٹھیک ہے، تو مال متروکہ یا حق کے متروکہ میں سے میت کے رشتہ داروں کو یا قرابت دار کو جو ملتا ہے وہ وراثت کہلاتا ہے یا اس کو وراثت کہتے ہیں. اس میں سب سے پہلا ہم نے جملہ کیا پڑھا کہ میت کی مرضی ہوتی ہے اس میں، تو میت جو ہے وصیت کر سکتی ہے اپنے رشتہ داروں کو، جو قریبی رشتے دار ہیں نہیں، کیونکہ یہ حصے کس نے مقرر کیے؟ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، اور یہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ آخر میں سمجھ کے فریضتا من اللہ، اس لیے اس کو کہہ لیتے علم الفرائض، کہ اللہ تعالیٰ تمام حصوں کو بتانے کے بعد فرما رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، فریضہ ہے. ان اللہ کانا علیما حکیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی فیصلے کیے ہیں اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کون زیادہ حقدار تھا، کون اس سے محروم رہنا چاہیے تھا، کون کس کو ملنا چاہیے تھا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے تھے، بیٹے کو دو حصے دیے، بیٹی کو ایک حصہ دیا، ماں باپ کو جو ملنا تھا وہ ملا، بیوی کو جو ملنا تھا وہ ملا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکیمانہ فیصلے ہیں، لہٰذا کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. اور ہم نہیں سوچ سکتے کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے نوز وغیرہ کیوں زیادہ رکھ دیا، کیوں کم رکھ دی، کیونکہ ہماری عقل تو بہت ہی ناقص ہے، ہم اس حکمت تک نہیں پہنچ سکتے. تو لہٰذا اس کے لیے میت کی رضا اور اختیار کے بغیر جو بھی مال ہے اس میت کا تھوڑا ہوگا وہ قریبی رشتہ داروں کو جو دیا جاتا ہے وہ وراثت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں بھی وہی یعنی استعمال کی رہے گی جو ہم نے وصیت میں پڑھی، کہ جب انسان مال چھوڑ جاتا ہے پہلے تبھی سے تقسیم کا انتظام کیا جائے گا، جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا، پھر جو وصیت ہے وہ پوری کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو مال ہے پورا تقسیم ہوگا رشتہ داروں میں، یعنی جو قریبی رشتہ دار اولاد ہے یا پھر والدین ہے تو والدین. اب اس میں ہم دیکھیں گے کس کا کتنا حصہ ہے، وہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، اور وہ ہم آسان الفاظ والے ہی دیکھیں گے ان شاء اللہ. سب سے پہلے تو کچھ اس میں جو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں وہ آپ لوگ یاد رکھ لیں. اصحاب الفروض، فروض پھر ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے اسبہ، این سواد با اسبہ، اصحاب الفروض، اسبہ، ذوی الارحام، ذوی الارحام ہاں، ذوی الفروض، اسبہ، ذوی الارحام، پھر حقیقی بھائی بہن، ذوی الارحام کے حقیقی بھائی بہن، اخیاسی بھائی بہن، اخیاسی، الف خا یا الف خا یا اخیاسی، اخیاسی بھائی بہن. ابھی میں اس کی آپ کو ڈیٹیل سمجھاتی ہوں سب کی. اور ایک ہوتا ہے اللاتی بھائی بہن، این لام الف پے یہ اللاتی، بھائی بہن، ٹھیک ہے. زمین فروض کی آپ لکھ لیں جن سے میت کا نسبی تعلق ہو، نسب کی وجہ سے تعلق ہو، یعنی خاندان سے جن سے میت کا نسبی تعلق ہو اور ان کا حصہ شریعت نے مقرر کیا ہو، جن سے میت کا نسبی تعلق ہو اور ان کا حصہ شریعت نے مقرر کیا ہو، اسبہ یہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جن کا نسبی تعلق میت کے ساتھ، اسبہ جن کا نسبی تعلق میت کے ساتھ کسی مرد کے واسطے سے ہو، کسی مرد کے واسطے سے، یعنی میت کے سارے مرد قریبی رشتے دار وہ اسبہ کہلاتے ہیں. یعنی اگر اس کو آپ عام الفاظ میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ اسبہ وہ ہوں گے. اس دن سرانہ کس نے پڑھا تھا؟ سکینہ. آپ لوگ عربی میں پڑھ رہے تھے، آپ دونوں کیا پڑھ رہے تھے؟ نحن اچھا نحن مسلم ہوں سب نحن مسلم بڑا یاد آ رہا تھا اس میں سورہ یوسف میں آپ لوگ پڑھتے ہوں گے نا سورہ یوسف میں پڑھا ہوگا بارگو ان کے بھائی سے کہتے نحن اسبا کہ ہمیں بڑا جتھا ہے تو جو بھی مرد جو مرنے والے کے جو قریبی مرد رشتے دار ہوں گے چاہے وہ باپ بیٹا بھائی چچا چچا کے بیٹے دادا وہ سب اسبا ہوں گے تو مرنے والے کے قریبی مرد رشتے دار وہ اسبا کہلاتے ہیں ذوی الارحام یہ وہ لوگ ہیں جن کا میت سے تعلق کسی عورت کے واسطے سے ہو یا وہ خود عورت ہو جن کا میت سے تعلق ذوی الارحام جن کا میت سے تعلق کسی عورت کے واسطے سے ہو یا وہ خود عورت ہو اس میں سے دیکھیں خالہ پھوپھی بھتیجی یہ سب آگے گی پوتی یہ سارے آئیں گے تھیں جب اگر قریبی رشتے دار موجود نہ ہو تو پھر جائیداد ذوی الارحام کو جائے گی جو دور کے قریبی اور کے رشتے دار ہیں ٹھیک ہے ذوی الارحام ان کو کہتے ہیں بس ایسا لیکن جن کا میت سے تعلق کسی عورت کے واسطے سے ہو پھر حقیقی بھائی تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد حقیقی بھائی بہن کون ہوں گے جن کے ماں اور باپ دونوں ایک ہوں اخیافی بھائی بہن جن کی ماں ایک ہو اور باپ مختلف ہوں اخیافی بھائی بہن ان کو کہتے ہیں جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہوں ہے نا ایسے پاسبل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو اخیافی بھائی بہن کون ہوتے ہیں جن کی اور باپ الگ الگ ٹھیک ہے پھر اللہ کی بھائی بہن جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں ایسا بھی پاسبل ہے نا میں ابھی ترکی کی بات نہیں ہو رہی اخیافی کی ڈیفینیشن ہو رہی ہے اللہ کی بھائی بہن مطلب جن کا باپ ایک ہو لیکن ماں دو یا اس سے زیادہ ہوں ٹھیک ہے ایک شخص کی تین چار بیویاں ہو سکتی ہیں ہے نا اور سب کے بچے الگ الگ ہو سکتے ہیں تو سب ماؤں کے بچے الگ الگ لیکن سب کا باپ کون ہے ایک ہی تو وہ اللہ کی بھائی بہن کہلاتے ہیں پھر اس میں ایک اور ٹرم استعمال کی جاتی ہے وارث اس کو کہتے ہیں جو ترکہ پانے والا ہے وارث اس کو کہا جاتا ہے جو ترکہ پاتا ہے اور وارث کی جمع ورثہ ہے مورث اس کو کہتے ہیں جس نے ترکہ چھوڑا ہو جو مرنے والا ہے اس کو مورث کہا جاتا ہے اور ترکہ اس مال کو کہیں گے جو مرنے والے نے چھوڑا ہو ترکہ اس مال کو کہیں گے جو مرنے والے نے چھوڑا ہو جیسے کہ ہم نے عبداللہ بن عباس اور عمر رضی اللہ عنہ کا قول پڑھا کہ جس کو حاجب اور محجوب کا علم ہو تو محجوب ایک ٹرم ہے یہاں پر جو کسی دوسرے وارث کی وجہ سے حصہ نہ پائے یا کم پائے محجوب اس کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے وارث کی وجہ سے حصہ نہ پائے یا کم پائے ٹھیک ہے صرف اصول اس میں ایک لفظ آتا ہے اصول جن سے وہ پیدا ہوا ہو جیسے باپ دادا پر دادا وغیرہ یہ اصول کہلائیں گے جن سے وہ نکلا ہے اس کی اصل کیا ہے اس کے دادا پر دادا تو یہ اصول کہلائیں گے علیف سواد واؤ اصول جی اصول مطلب جن سے وہ پیدا ہوا ہو اور فرو فرو ایسے برانچز کو کہتے ہیں اصول جڑ یا تنے کو کہتے ہیں یعنی اصل جو اس کے جہاں سے وہ نکلا ہے اب کیونکہ جائیداد کب پہلے حقدار کون ہوگا تو کون ہوں گے پہلے باپ دادا پر دادا اس طرح سے اور فرو نیچے کون ہوں گے رشتے دار اس کے حقدار جائیداد کے اس کے بیٹے پوتے پر پوتے وغیرہ ٹھیک ہے اس طرح سے اصول جن سے وہ پیدا ہوا اور فرو جو اس کے ذریعے پیدا ہو گئے فروغ سمجھ میں آ گیا جن سے اس کے بچے پیدا ہوئے جن کے ذریعے سے اس کے بچے پیدا ہوئے جو بچے پیدا ہوئے سمجھے وہ فروغ کہلائیں گے پھر اس میں دو چیزیں وراثت سے محروم کر دیتی ہیں ایک تو ہے قتل اگر وارث مورث کو قتل کر دے تو وہ جائیداد سے محروم ہو جائے گا. یعنی اگر بیٹا ہی سمجھے نا اسے بلّہ باپ کو قتل کر دے تو پھر بیٹا کیا ہوگا, جائیداد سے خارج ہو جائے گا, محروم ہو جائے گا. اور دوسرا ہے اگر وارث ہی مورث کو قتل کر دے تو وہ جائیداد سے محروم ہو جائے گا. اور دوسری شرط وہ ہے ارتداد, جو مرتد ہو جائے, جو دین سے پھر جائے. یعنی کوئی مسلمان اگر مرتد ہو جاتے ہیں اللہ نہ کرے تو اس صورت میں بھی وہ جائیداد سے محروم ہو جائے گا. بریکٹ میں آپ ایک لکھ لیں جملہ کہ مسلمان غیر مسلم کا اور غیر مسلم مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. مسلمان غیر مسلم کا اور غیر مسلم مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. ابھی ہماری ایک مسئلہ آئے تھے, ڈاکٹر مریم آپ کو آپ سب لوگ جانتے ہیں, جو تمام والے ہیں, انہوں نے دو سال پہلے مسئلہ پوچھا تھا, ان کی والدہ کی ڈیتھ ہونے میں بہت بیڈ پر تھی سمجھے وہ, اور والدین کی ڈیتھ اس وقت ہو گئی تھی. تو اسی وقت وہ پوچھ رہی تھی کہ ان کی جائیداد کے وہ حقدار ہو سکتے ہیں کیا, اس لیے مسلمان کافر اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ہاں اگر کوئی مسلمان تھا اور 40-50 سال وہ مسلمان رہا, جب تک اس نے جو کمائے تو وہ اس وقت تک کا مال اس کے حقداروں کو ملے گا. اس کے بعد اگر اللہ کرے وہ مرتد ہو گئے تو اس کے بعد کا جو مال ہے وہ کسی کا پھر کوئی ایک دوسرے کا حقدار نہیں ہوگا. تو ٹھیک ہے, دو چیزیں جس کی بنا پر وراثت میں وراثت سے محروم ہو جاتا ہے, کون سی دو چیزیں ہیں؟ قتل اور ارتداد. ٹھیک ہے, اب وہ رشتے دار جو میت کے وارث نہیں ہو سکتے, وہ رشتے دار جو میت کے وارث نہیں ہو سکتے, سوتےلے باپ اپنی سوتےلی اولاد کے وارث نہیں ہو سکتے, سوتےلے باپ اپنی سوتےلی اولاد کے وارث نہیں ہو سکتے, اور اسی طرح سوتےلے باپ کی لڑکی اپنے سوتےلے باپ کے وارث نہیں ہو سکتے. یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے سمجھے, سوتےلے نہ سوتےلی اولاد کے وارث ان کے وارث ہوں گے سوتےلے باپ, اور نہ سوتےلے باپ کی بیٹی جو سوتےلے بیٹے ہیں وہ ان کے وارث نہیں ہوں گے. صرف دو بیویوں کی اولاد اپنے باپ کے چرچے میں حصہ پائیں گے مگر اپنی سوتےلی ماں کے حصے سے چرچا نہیں پائیں گے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی عورت سے شادی کی, ٹھیک ہے, اب اس مرد کے پہلے سے بیٹے تھے یا اولاد تھی, اب وہ جو دوسری ماں جو آئی تھی تو اس کی ماں کے اس کی ماں جو سوتےلی ماں کا انتقال ہوا تو اس میں سے وہ جو سوتےلا بیٹا تھا وہ اس کے حقدار نہیں. اب سمجھ میں آ رہا. تو اسی طرح سے بیوی اپنے ساس سسر اور دیور نن کے میراث سے حصہ نہیں پائے گی. بیوی اپنے ساس سسر اور دیور نن کی میراث سے حصہ نہیں پائے گی, اور اسی طرح نہ شوہر اپنے ساس سسر سالے اور سالیوں سے حصہ پائے گا. سمجھ میں آتا, سسرالے میں رشتے دار سے نن کے وراثت سے آپ حصہ نہیں پا سکتے, بھابھی نہیں پا سکتی, اور ساس سسر کی وراثت سے بہو حصہ نہیں پا سکتی. اسی طرح سے داماد بھی اپنے ساس سسر کی جائیداد سے حصہ نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے خدمت یا احسان کی بنا پر کسی کو میراث سے حصہ نہیں مل سکتا, خدمت یا احسان کی وجہ سے کسی کو میراث سے حصہ نہیں مل سکتا. کیونکہ ہمارے لیے کانسیپٹ بہت زیادہ ہے کہ جو بہو خدمت کرے گی پورا زیور اس کو دے دو, ہے نا. یا جو بیٹی آخری وقت میں تھی تو وہ کہتی ہے کہ اچھا مجھے اپنی والدہ سے بہت محبت تھی, سارے جتنے اچھے کپڑے ہیں میں سب میں رکھ لیتی ہوں, یہ جو سب سے اچھا ہار ہے وہ میں رکھ لیتی ہوں. تو ایسا نہیں ہو سکتا, خدمت کی بنا پر کوئی وراثت کا حقدار نہیں ہوتا, جب برابر سب کو حصہ ملے گا. پھر کسی کو لے پالک یعنی کوئی متبنہ ہو اس کو بھی حصہ, وہ بھی ترقی کا مستحق نہیں ہو سکتا. یعنی منہ بولا بیٹا وہ بھی جائیداد سے حصہ نہیں پائے گا. وہ ایک الگ بات ہوگی, یہاں ترقی کی ہماری بات ہو رہی ہے, ترقی میں سے جو لوگ حصہ نہیں پا سکتے. جیسے ہم نے اسی دن پڑھا تھا لیان میں, ہم نے پڑھا تھا کہ اگر جب لیان ہو جائے تو اس صورت میں وہ بچہ بھی جو لیان کی صورت میں جو بچہ پیدا ہوگا تو وہ بھی اپنے باپ کی وراثت سے حصہ نہیں پائے گا. اگر کسی کا کوئی بھی وارث نہ ہو اور اسلامی حکومت ہو تو تمام مال بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا. اور جہاں اسلامی حکومت نہ ہو تو وہاں پر وہ مال فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا جائے گا اگر کسی کی کوئی اولاد کوئی دور پار کا رشتہ دار نہ ہو اس صورت میں. ٹھیک ہے یہاں تک تو ہو گیا. آپ کو کیا کیا لکھا آپ نے آپ لوگ کریں اس کو تھوڑا سا. اگر اسلامی حکومت ہو اور مرنے والے کے کوئی رشتہ دار نہ ہو کوئی وارث نہ ہو تو تمام مال بیت المال میں جمع ہوگا. اور اگر اسلامی حکومت نہ ہو اور مرنے والے کے کوئی رشتہ دار نہ ہو کوئی وارث نہ ہو تو فقیروں اور مسکینوں میں مال تقسیم کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے اب دیکھیں ذریعہ فروض ہم نے لکھا تھا نا پہلے کیا لکھا تھا آپ نے ذریعہ فروض کون ہے نسبی داروں کو قریبی رشتے دار. ٹھیک ہے پھر ہاں اور کیا لکھا آپ نے اسباب یہ کون ہے مرد ہاں مرد رشتے دار مرد نسبی مرد رشتے دار قریبی. ٹھیک ہے پھر ذریعہ ارحام لکھا وہ کون ہے جن کا رشتہ عورت کے ذریعے سے. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اور کیا لکھا
حقیقی بائی
اور اخلاقی کس کو کہتے ہیں اور اللہ کی کس کو کہیں ماشاء اللہ یاد ہو گیا آپ کو ماشاء اللہ. ٹھیک ہے اب ذوی فروض یہ ٹوٹل 12 ہیں کسی کتاب میں 13 لکھے گئے ہیں کسی کتاب میں 12 صرف 12 ہی لکھے ہیں تو کیونکہ ایک چیز کو انہوں نے الگ الگ دادی اور نانی ایک ساتھ لکھے تو ذوی فروض 12 ہیں لکھنے آپ لوگ باپ دادا ماں بیٹی پوتی شوہر باپ دادا ماں بیٹی پوتی شوہر بیوی حقیقی بہن اخلاقی بہن اخلاقی بھائی اللہ کی بہن دادی نانی. اگر دادی نانی کو آپ ساتھ ہی لکھتے ہیں تو 12 ہوں گے. اللہ کی بہن نہیں جی ایکچولی یہاں پہ جو بیٹا آ گیا نا یہ کس صورت میں جا رہا ہے کہ اگر بیٹا نہیں ہوگا تو پھر اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہوگی تو اس کی بہن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے وہ اس صورت میں ہی جا رہا ہے یہ نہیں کہ ایک ہی وقت نہیں سکتے سب حقدار ہوں گے ایسا نہیں یہ ہو سکتے ہیں اگر اولاد ہو تو سبھی محروم ہو جائیں. ٹھیک ہے اگر اولاد اگر موجود ہے تو بھائی مرنے والے کی بھائی بہن سب محروم ہو جائیں اور اگر اولاد نہیں تو اس صورت میں پھر بھائی بہن ہو سکتے ہیں لیکن اس میں بھی کون سے بھائی بہن جیسے ایسے پیچھے پڑ رہے ہیں کہ سوتے بھی اولاد کہ سوتے بھی باپ وہ نہیں ہو سکتے اس لیے کسی کو لکھ لیا گیا اللہ کی بہن کہ جو مطلب جن کے والد ایک ہو اور مائیں الگ الگ ہوں تو کس صورت میں ہوگا جب اولاد نہیں ہوگی تو وہ ابھی آگے ٹرم ہم پڑھیں گے لیکن یہ زمین فروض کے علاوہ ہیں 12 ہی تو ہے. ٹھیک ہے یعنی ان کو حصہ ملتا ہی ہے اگر اولاد نہیں کی صورت میں تو اولاد کو ملے گا اگر اولاد نہیں تو پھر دادا دادی نانی پوتی یہ سب حصہ پائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے باپ جو ہے وہ زمین فروض میں آتا ہے اور باپ بعض اوقات اسبا بھی بن جاتا ہے. باپ زمین فروض میں ہے لکھیں آپ لوگ یہ باپ زمین فروض میں ہے اور بعض اوقات وہ اسبا بھی بن جاتا ہے. اسبا این سواد ابھی تو اسبا لکھا ہم نے نا تو کیسے وہ اسبا بنے گا کہ اس کو اپنے بیٹے کے چائلڈ میں سے حصہ ملا پھر تمام لوگوں کو تقسیم کرنے کے بعد اگر اسے جو بیٹے کا انتقال ہوا اس بیٹے کی زیادہ اولاد نہیں ہے بیٹا نہیں ہے یا بیٹیاں ہیں صرف تو اب سب کو دینے کے بعد باپ کا بھی حصہ نکل گیا ماں کا بھی حصہ نکل گیا اولاد کا بھی حصہ نکل گیا مرنے والے کے اب جو بچہ آئے گا تو وہ بچہ کا بھی کس کو جائے گا باپ کو جائے گا. ٹھیک ہے تو اس لیے باپ کیا ہوا زمین فروض بھی ہوا اور اسبا بھی ہو گیا اس طرح سے. ٹھیک ٹھیک ہے. اب کس کو کس صورت میں کتنا ملے گا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے آدھا حصہ رکھا مرد کے مقابلے میں, یعنی بھائی کے مقابلے میں یا بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو آدھا ہے. تو کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت پر مارش کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے نا, یعنی جو کھانے پینے کی ذمہ داری ہے بیوی کی, بیٹی کی, بہن کی, سب کی ذمہ داری کس پر ہے؟ باپ پر, بھائی پر یا بیٹوں پر ہے. تو نہ ہی مارش کی ذمہ داری عورت پر ہے, نہ ہی عورت کو اس کی اجازت دی گئی کہ وہ خود ہی کما کر اپنے گھر والوں کو کھلائے. مجبوری کی ایک الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے مارش کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے مہر عورت کا حق رکھا ہے. تو عورت کو مہر ملتا ہے, عورت کو اپنے والدین کی جائیداد میں حصہ ملتا ہے, عورت کو اپنے ہسبینڈ کی طرف سے جائیداد میں حصہ ملتا ہے, اور اگر ماں ہے تو بیٹے کی طرف سے بھی ملتا ہے. اور یہ تمام کا تمام مال کو اپنے پاس جمع رکھ سکتی ہے, اس کو خرچ کرنے پر اس کو کوئی اس کو فورس نہیں کر سکتا. وہ چاہے کتنی بھی مالدار ہو, اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے شوہر پر رکھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کا حصہ آدھا رکھا, کیونکہ اس کو خرچ کرنا ہی ہے اور سب طرف سے اس کے پاس آ رہا ہے الحمد للہ. تو اسی وجہ سے عورت کا حصہ آدھا ہے. اور جہاں پر جہاں بیٹا نہ ہو تو وہاں پر پھر آتے تھے جہاں پھر وہاں بہنیں اور بھائی, اگر میت کے مرنے والے کی بہنیں اور بھائی ہوں اور بیٹا نہ ہو تو اس طرح سے مرد اور عورت کا حصہ برابر ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر اولاد نہ ہو مرنے والے کی تو ماں اور باپ کو بھی ملے گا, برابر برابر ملے گا. تو صرف کچھ چند ہوتے ہیں جس میں بیٹی کا حصہ آدھا ہے. ادر وائز اگر کچھ جو ایسی چیزیں آتی ہیں اس میں سے کیا ہو جاتا ہے کہ اگر بہنیں ہیں, پھوپھیاں ہیں یا پھر ماں باپ ہوتے تو اس صورت میں ماں اور باپ کا حصہ برابر ہو جائے گا. وہ کچھ صورتیں ہوں گی ایسی, تو وہاں پر پھر آدھا آدھا نہیں ملے گا بلکہ وہاں پورا ملے گا. جتنا بھائی کو ملے گا اتنا بہن کو ملے گا, اس طرح سے آ جائے گا. لیکن جہاں پر اولاد بیٹا موجود ہے تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا کہ یعنی قریبی مرد رشتے دار موجود ہے تو پھر اس صورت میں مرد کو ڈبل ملے گا اور بیٹی کو کیا ہوگا؟ آدھا ملے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی حکمت یہ رکھی تھی کہ پوری فرض کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مرد پر ہے. مرد کو خرچ کرنا پڑتا ہے, لہٰذا مرد کے لیے ڈبل حصہ ہے اور عورت کے لیے آدھا حصہ ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کا حصہ یعنی بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے اور بیٹی کا حصہ اس کا ہاف ہے. اگر میت نے کوئی اولاد نہ چھوڑی ہو اور بیٹی یا پوتی یا پر پوتی ہو تو ایسی صورت میں باپ کا حصہ 1/6 ہو جائے گا. یعنی اگر مرنے والے کی یعنی جو مرنے والا تھا اس نے کوئی اولاد نہ چھوڑی ہو, صرف بیٹی ہو اس کو یا پوتی ہو یا پر پوتی ہو, تو اس صورت میں جو باپ کا حصہ ہے وہ 1/6 رہے گا. پھر اگر میت کا کوئی لڑکا نہ ہو, نہ تو بیٹی ہو نہ پوتی ہو, تو ایسی صورت میں باپ کا کوئی خاص حصہ مقرر نہیں ہے. جو بھی جو رشتے دار ہیں ان کو حصہ ملنے کے بعد جو کچھ بچے گا پورا باپ کا ہو جائے گا. کیوں باپ کو ملے گا؟ کیونکہ فرض کی ذمہ داری کس پر ہے؟ باپ پر ہے. پھر اگر والد نہیں ہے تو اس صورت میں دادا وراثت کا حقدار ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی والد اگر نہیں ہے تو پھر دادا, اگر والد موجود ہے تو دادا خود بخود محروم ہو جائے گا. پھر بیٹی, اگر بیٹی ہے, ایک بیٹی ہے اور دو بیٹے ہیں, تو اس صورت میں بیٹوں کو ڈبل ملے گا اور بیٹی کو آدھا ملے گا. اگر میری سے صرف ایک بیٹی ہو اور کوئی دوسری اولاد نہ ہو تو اس صورت میں بیٹی کو پوری آدھی جائیداد ملے گی, ہاف پوری کی پوری نصف. اگر ایک ہی بیٹی ہو اور دوسری کوئی اولاد نہ ہو, نہ بیٹا ہو نہ کچھ اور ہو, تو آدھی جائیداد کی پوری مالک بیٹی ہوگی اور آدھی جائیداد میں سے دوسرے رشتے دار کو, جیسے ماں باپ ہے اگر بیوی ہے ان کو ملے گا. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی دوسرے رشتے دار بھی موجود نہ ہو تو اس صورت میں پوری کی پوری جائیداد کی مالک صرف بیٹی ہو جائے گی. پھر اسی طرح سے میت کی اگر دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو جائیداد کی 2/3 میں سے وہ سب بیٹیاں برابر برابر حصہ پائیں. 2/3 جائیداد میں سے سب بیٹیاں, دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں حصہ پائیں گی. ایک بیٹی میں تو کیا پڑھا ہم نے؟ ہاں, اور اگر دو یا اس سے زیادہ ہو تو کتنا ملے گا؟ 2/3 میں سے سب برابر ہوں. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سے میت کی اگر ایک بیوی ہے یا چار بیویاں تو ون بائی ایٹ میں سے ان کو حصہ ملے گا ایٹ. میت کی اگر ایک بیوی ہو یا چار بیویاں ان کو ون بائی ایٹ میں سے برابر برابر حصہ ملے گا اگر مرنے والے کی اولاد ہو. ٹھیک ہے, مرنے والے کی اولاد ہو تو بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا, اور اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو ون بائی فور ملے گا. ٹھیک ہے, ہاں اسی میں سے ون بائی فور میں سے تقسیم کیا جائے گا اگر اولاد نہ ہو تو, اور ون بائی ایٹ میں سے تقسیم کیا جائے گا اگر چار بیویاں ہوں, یا دو ہو تین ہو تو چھ بھی ہو اسی میں سے تقسیم کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اولاد ہونے کی صورت میں کتنا ہے ون بائی ایٹ, اور اگر اولاد نہیں ہے تو صورت میں کیا ہے ون بائی فور. ہاں پورا کا پورا ون بائی ایٹ اس کو ملے گا ایک بیوی ہے نہیں, وہ جو مرنے والا تھا اس کی کوئی بھی اولاد ہو چاہے ایک بیوی سے دوسری بیوی سے کوئی بھی بیوی سے اولاد ہو اس صورت میں بیویوں کو ون بائی ایٹ ملے گا, اور اگر اولاد کسی بھی بیوی سے نہ ہو پھر ون بائی ایٹ ملے گا بیوی کو. اسی طرح سے اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو بیوی کی جائیداد ہے اس میں سے اولاد ہونے کی صورت میں ہسبینڈ کو ون بائی فور ملے گا. اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے بیوی کے پاس جائیداد ہے تو بیوی کی جائیداد میں سے ہسبینڈ کو ون بائی فور ملے گا اولاد ہونے کی صورت میں. ٹھیک ہے, اور اگر بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس صورت میں ہسبینڈ کو ہاف ملے گا بیوی کے حصے میں. پھر اب یہ دیکھیں جو پوتی اور پر پوتی کا معاملہ ہے کہ اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو, لڑکی اور لڑکیاں نہ ہوں, اور ایک یا کئی پوتیاں زندہ ہوں تو وہ دادا کے میراث کی مستحق ہوں گی. یعنی اگر اولاد نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا, پوتیاں مستحق ہوگی, لڑکی لڑکیاں کوئی بھی نہیں ہے دادا کی, سب کی سب پوتیاں ہیں تو پھر وہ بھی جائیداد کی حقدار ہوں گی اس صورت میں. جی وہ ایکچولی الگ الگ ٹرمس اس میں ہے, وہ اگر میت کی اولاد زندہ نہ ہو بلکہ صرف ایک پوتا وارث ہے تو ایسی صورت میں بیٹی کی طرح اس کو نصف یعنی آدھا حصہ ملے گا. یعنی پوتے کو اگر اولاد نہ ہو کوئی بھی میت کی اور پوتا زندہ ہو تو اس کو آدھا حصہ ملے گا, اور اگر کوئی اور دوسرا موجود نہیں ہے اور وہ اکیلا پوتا ہی ہے تو پھر باقی کا جو بچا ہوا آتا ہے وہ بھی اس کو مل جائے گا. اب آپ دیکھیں تو اس صورت میں بھی اس کو یہاں پر جو بتایا گیا کہ اگر میت کے لڑکے لڑکیاں نہ ہو اور ایک یا کئی پوتیاں زندہ تو دادا کی میراث کی مستحق ہوگی, اور اس میں بیٹیاں یعنی پوتی سے مراد صرف یعنی بیٹیوں کی بیٹیاں بیٹوں کی بیٹیاں نہیں ہیں, بیٹیاں نہیں بلکہ اس میں پوتے کی بیٹی اور پوتی بھی شامل ہیں یعنی پر پوتی. اس میں الگ الگ کنڈیشن ہے یعنی اگر پوتیاں ہیں اور اگر رشتے دار ہیں کچھ اور ایک دوسرے رشتے دار ہو تو اس صورت میں آدھا ملے گا پوتی کو, اور ادر وائز نہیں تو پھر اس کو اس حساب سے جیسے بیٹیوں کا حصہ ہوگا وہی پوتیوں کا حصہ ہوگا ایسا ہوگا. اور اگر کوئی اور نہ ہو وارث صرف ایک پوتا ہو تو وہ پوتے کو ملے گا آدھا, اور اگر باقی کے کوئی دوسرے رشتے دار نہ تو جو بچہ ہے وہ بھی اسی کو مل جائے گا. اور پھر اسی صورت میں کہ اگر کوئی لڑکی یا لڑکیاں زندہ نہ ہوں میت کے اور دو یا دو سے زیادہ پوتے ہوں تو ان کو کل ترکی کا دو ٹو تھرڈ, ٹھیک ہے, جہاں پر ہم نے بیٹی کے بارے میں پڑھے کہ دو بیٹیاں ہیں دو بیٹیاں سے زیادہ تو ان کو ٹو تھرڈ ملے گا اس میں سب بیٹیاں ہوں گی. اسی طرح سے اگر میت کے بیٹے اور بیٹیاں نہ ہوں اور اس صورت میں پوتے یا دو سے ایک سے زیادہ پوتے زندہ ہوں تو ٹو تھرڈ ان کو ملے گا, اور اگر کوئی دوسرے وارث نہ ہو تو جو بچہ ہوا ہے وہ بھی پوتوں کو مل جائے گا. کیونکہ پوتے کے لیے بہت مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, سب لوگ یہی سب کو پوتوں سے ہمدردی ہوتی ہے, جو زندہ بیٹے ہیں ان سے ہمدردی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ اصل بات ہے کہ ہم کو اس کی حکمت سے سمجھنا ضروری ہے. سب سے آسان حل یہ کہ جو ون تھرڈ کی اگر انہیں اجازت دی ہے بچے کی تو وہ دادا کیا کریں پوتوں کے لیے کرتے, بس کیونکہ وہ وارث ہیں نہیں پوتے, تو پھر الحمد للہ ون تھرڈ میں لگا ان کا حصہ رکھ دیا ایک طرح سے دیکھا جائے تو. یہ مسئلہ اور مصر کی حکومت نے قانونی طور پر اس کو لاگو کر دیا کہ جہاں پر بھی ایسا ہوگا کہ بیٹے کی اولاد ہوگی یا بیٹے کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس کے یعنی اب دادا کے پوتے ہیں تو اب کیا کریں, وہ جو دادا کی جو ونجھڑ کی جو وصیت ہوگی وہ اس کو دے دی جائے گی, جائے گا جیسے پوتوں کو دے دی جائے گی. تو یہ مسئلہ اس طرح سے حل ہو گیا. ٹھیک ہے, پھر میت بیوی کا آپ لوگوں نے لکھا اور شوہر کا بھی آپ لوگوں نے لکھ لیا. ٹھیک ہے, شوہر اور بیوی دونوں زمین فروغ میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہر حال میں حصہ ملتا ہی ہے. تو اگر کسی کی بیوی مر جائے اور کچھ ترکت ہو جائے تو اپنے شوہر کو بھی حصہ ملے گا, اور یہ پھر اس صورت میں ہونے کی اولاد ہونے کی صورت میں کبھی شوہر کو ہاف ملے گا, اولاد نہ ہونے کی صورت میں ہاف ملے گا, اور اولاد ہونے کی صورت میں کیا ہوگا 1/4. ٹھیک ہے, پھر میت نے بیوی اگر چھوڑی ہے تو پھر بیوی کو بھی حصہ ملے گا, اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کو کتنا ملے گا 1/8, اور اگر نہیں ہے اولاد تو 1/4. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ابھی جو باقی کی ڈیٹیل ہے بہت زیادہ باریکی والی ہے, تو اس کی ہم کو ضرورت نہیں. مین ہم کو کیا یاد رکھنا تھا, جو قریبی رشتے دار ہے. پھر اسی طرح سے ماں باپ کے, باپ کو 1/6 ملتا ہے, ٹھیک ہے, اولاد ہونے کی صورت میں, اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر باپ بھی اسبا ہو جاتا ہے, جو کچھ بچتا ہے ماں کو جا کر یا بیوی کو جا کر وہ کس کو مل جاتا ہے, باپ کو مل جاتا ہے. اولاد ہونے کی صورت میں باپ کو کتنا ملے گا 1/6 ملے گا. اسی طرح سے بعض اوقات ماں اور باپ کو دونوں کو 1/6 ملتا ہے, تبھی اولاد ہونے کی صورت میں پھر ماں کو 1/3 ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے حصے ہیں کہ باپ بعض اوقات اصبا ہو جاتا ہے, اس کو اصحاب الرد بھی کہتے ہیں. اصحاب الرد مطلب لوٹ کر واپس آنے والے لوگ, جن کے پاس مال لوٹ کر واپس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی اور رشتے دار نہیں تو کس کو ملے گا, وہ جو قریبی مرد رشتے دار ہے, تو وہ کون ہے, باپ ہے, تو لہٰذا اس کو مل جائے گا. تو یہ کچھ حصے ہیں زمین فروض جن کو سب کو دینا ضروری ہے. تو یہ وراثت کا ہوا. ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, اب ہمارا ایک رہ گیا وقت. یہاں تک سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو وراثت کا؟ ابھی سوال جواب نہیں. ہاں, اگر اس سے ریلیٹڈ ہے کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو بولیے. نہیں نہیں, وہ جو ہے ماں باپ دونوں زندہ اور صورت میں, ایکچولی اس کی کچھ کنڈیشن ہے, جیسے صورت میں ماں کو ون تھرڈ جائے گا, اس کی بھی کچھ کنڈیشن ہے, لیکن اس کی ڈیٹیل میں ہم کو ضرورت نہیں ہے. اگر مطلب جب موقع پڑا تب ہم پھر اس کی ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں. ویسے وہ کتاب میں سب موجود ہے, جو کتاب آپ کو بتائی نا, اس میں الحمد للہ لکھا ہوا ہے. ابھی سوال ایک ساتھ بعد میں, اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے, وقت کے بارے میں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر اس طرح سوال جواب کریں گے. وقت کا لفظ کہیں سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کسی کو کوئی چیز, کسی کو کوئی چیز دے دینا, وقت کر لینا. جی ٹھیک ہے, اور الحمد للہ آپ دیکھیں کہ اسلام میں سب سے پہلا وقت عمر رضی اللہ عنہ کا وقت تھا. ماشاء اللہ, انہوں نے اپنی خیبر کی زمین وقف کر دی تھی, اور اس کے بارے میں ہمیں جو ملتے ہیں سیرت سے, جو واقعات ملتے ہیں کہ ان کو وہ زمین سب سے زیادہ محبوب تھی, اس سے سب سے زیادہ آمدنی ہوتی تھی. اور جب وہ اللہ سے, جب آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو, تو عمر رضی اللہ عنہ آئے تھے اور کہا کہ مجھے خیبر کی زمین سب سے زیادہ پسند ہے اور اس سے سب سے زیادہ مال آتا ہے, تو اللہ کے رسول میں وہ دینا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم زمین کیوں دے رہے ہو پوری, ایسا کرو کہ زمین کے مالک تم ہی رہو, لیکن تم اسے وقف کر دو, اس کی آمدنی وقف کر دو. اور یہ زیادہ مشکل کام ہے کہ کوئی جائیداد ہمارے پاس ہے, اس کی دیکھ ریکھ ہم کریں, اس کو مینٹین ہم کریں, اور اس سے آنے والی جو آمدنی ہو پوری کی پوری اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. یہ زیادہ مشکل کام ہے. تو وقف ایسی چیز جو اللہ کی خاطر آپ نے اللہ کی راہ میں دے دی ہو, ایسی کوئی چیز جائیداد جو آپ نے اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں دے دی ہو, وہ وقت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, کسی آپ کے پاس جو آپ کسی چیز کے مالک ہیں, آپ نے اپنی ملکیت میں سے نکال کر اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا ہو, یا تو وہ چیز دے دی ہو یا اس کی آمدنی وقف کر دی ہو, اور یہ آپ نے دل میں نیت کی کہ اس کا فائدہ مسکینوں غریبوں کو یا جو بھی اللہ کی راہ میں ہر کام میں پہنچے, وہ وقف کہلاتا ہے. وقف کی ہوئی جائیداد کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے. وقف کی ہوئی جائیداد کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے, نہ اسے واپس لیا جا سکتا ہے.
یہ
پھر وقف زبانی بھی کیا جا سکتا ہے، لکھ کر بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں جو جو چیزیں آپ کی آ سکتی ہیں، جیسے مسجد کے لیے کوئی زمین وقف کر دینا، یا قبرستان کے لیے کوئی زمین وقف کرنا، یا مدارس کے لیے، یعنی کوئی بھی دینی دینی تعلیم کے لیے، مدارس کے لیے وقف کرنا، کسی ادارے، کسی مسافر خانے کے لیے، یا کوئی بھی مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے کوئی زمین یا کوئی اپنا مال وقف کر دینا، یہ تمام چیزیں اس میں آئے گی. پھر وقف کرنے کے لیے بھی آپ آخر بالغ ہونا شرط ہے، اور وقف صرف ثواب کی نیت سے کیا جائے گا، اسے واپس نہیں لیا جا سکتا. وقف دائمی ہونا چاہیے، دائمی مطلب ہمیشہ کے لیے، یعنی وقف میں جیسے ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا وصیت میں، کہ وصیت آپ ٹیمپرری کر سکتے کہ 2 سال تک آپ کو جو ہے اس کا رینٹ کا فائدہ ہوتا رہے، یا یہ میرے 2 سال تک مکان کھلا کے اس میں قبضے میں رہے، لیکن وقف میں کیا ہوگا، وقف ہمیشہ کے لیے ہوگا، دائمی ہوگا، وہ ٹیمپرری نہیں کر سکتے آپ. پھر جو چیز وقف کی گئی ہے اس کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ کون سی چیز وقف کی گئی ہے. پھر جن چیزوں کے وقف کرنے کا رواج ہے وہی کرنا چاہیے، جیسے کہ مثال کے طور پر زیور آپ وقف نہیں کر سکتے، کیونکہ زیور آپ وقف کریں گے تو اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں یہ کہہ سکتے کہ زیور کو بیچ کر، اس کو سیل کر کے، اس کے جو پیسے فلاں فلاں جگہ پر مسجد میں لگا دیے جائیں، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن ایسی چیز آپ وقف کریں جیسے مثال کے طور پر آپ شیئرس وقف کر سکتے ہیں، آپ کتابیں وقف کر سکتے ہیں، آپ زمین وقف کر سکتے ہیں، کوئی مکان وقف کر سکتے ہیں، ایسی چیزیں وقف کی جائے گی. ٹھیک ہے، وقف میں تو نہیں، کیونکہ اس میں جو وقف ہے اس میں چیزیں آتی ہیں، انسان نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ نظر کی سمجھے. ٹھیک ہے، پھر جو موقعوں کی جو زمین ہے، جو وقف کی گئی زمین ہے، اس کو کسی بھی حال میں کوئی بھی فروخت نہیں کر سکتا، بیچ نہیں سکتا، کوئی اس کو اس پر ذاتی قبضہ نہیں کر سکتا، نہ اس زمین سے نہ اس زمین کی آمدنی سے. یہ سب سے آسان جملہ اگر آپ دیکھیں کہ وقف کی گئی زمین یا چیزوں کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے قیامت تک کے لیے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے جو اپنی زمین وقف کی تھی، کہا جاتا ہے کہ بعد میں بھی، یعنی جو وہاں پر ان لوگوں نے شیڈ ڈال دیے تھے، گھر جیسے بنا دیے تھے اس کو، بعد میں پہلے تو وہاں پر آمدنی آتی ہے اس کی، جو فصلیں آتی ہیں اس کی آمدنی مسلمانوں کے لیے خرچ ہوتی ہے، اس کے بعد وہاں پر کچھ زمین پر، کچھ جگہوں پر گھر جیسے بنا دیے تھے، جہاں پر ان کے خاندان کی بیوہ یا متعلقہ عورتیں رہتی تھیں، یا پھر جو باہر سے ایسی جو غریب یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں جن کے لیے رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ وہاں رہتے تھے. تو وہ ہمیشہ سے اسی طرح سے چلتے رہے، بعد میں تو وہ سب مسجد میں شامل کر لی گئی. تو بہرحال یہ وقف اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے، دائمی ہوتا ہے، اس کو خریدا اور بیچا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی اس کی آمدنی کوئی ذاتی طور پر خرچ کر سکتا ہے. یہ فلاح و بہبود انہیں مسلمانوں کے رفاہی عامہ کے کاموں میں خرچ ہوگی. اس کی دیکھ ریکھ کے لیے جس کو مقرر کیا جائے گا وہ معروف طریقے سے اس میں سے اپنے لیے خرچ لے سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں فی الحال جو وقت کی زمینیں ہیں، یعنی ابھی اتنا بڑا جو ایشو ہے اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ بھی اس طرح سے ہمارا بہت بڑا نقصان بھی ہے اس میں، کہ چونکہ یہ جو وقت کی بھی زمینیں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ تھے آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو جاگیریں تھیں دہلی میں یا پھر حیدرآباد میں، جو بڑے بڑے ایسے شہر جہاں پر مسلمان بہت اچھی حالت میں تھے، تو مسلمانوں کے پاس بہت بڑی بڑی زمینیں تھیں، ان کی جو اولاد تھی وہ زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز میں چلی گئی، اور اتنی بڑی بڑی حویلیاں یہاں پر پیچھے باقی رہ گئی. اب وہ ان لوگوں نے وہ اسلام کے لیے وقف کر دی تھی کہ اس مسلمانوں سے فائدہ اٹھائیں، لیکن چونکہ ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو وہ جائیدادیں ایسی پڑی رہیں، وہ زمینیں ایسی پڑی رہی اور آج حکومت کی نظر اس پر. اور آپ نے دیکھا کہ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان لوگوں نے مسلمانوں کے وقف کی زمینوں پر اپنے بڑے بڑے بلڈنگس بنائے، خود کی رشوت دے دلا کر،
تو جو بخشی کی زمین ہے اس کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے. خود مطلب ہم دیکھتے ہیں بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہمارے محلے جو ہمارا ایک محلہ تھا وہاں پر کہ جو مسجد کے لیے وقف کیے تھے جو لوگوں نے اولاد نہیں تھی انہوں نے اپنی جو کچھ جائیداد تھی وہ وقف کر دی تھی مسجد کے لیے, تو اس کا کرایہ 3 سال سے لوگ رہے ہیں اس کا کرایہ 25 روپے. اب آپ سوچے کتنی بڑی ناانصافی ہے, جو رہنے والے ان کو تھوڑی شرم تو آنی چاہیے نا کہ ہم ایک ایسے بالکل سینٹر میں رہ رہے ہیں اور وہاں پر گھر کے کرایہ 10-10 ہزار 8-8 ہزار روپے ہیں اور وہ کرایہ 25 روپے دے رہے ہیں, کیونکہ جب جس وقت انہوں نے دیا تھا 25 روپے کرایہ. اب آپ بتائیے کہ آج کے دور میں 25 روپے کرایے کے پر کہیں گھر مل سکتا ہے, تو یہ ناانصافی کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ مسجدوں کے ساتھ, دین کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو جو رہنے والے ہیں انہوں نے اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ جو وقت کی بھی جائیداد ہیں زمینیں جس کی کوئی صحیح دیکھ ریکھ نہیں کر سکتا, اور پھر حکومت کی نظروں میں وہ زمینیں آتی چلی گئیں. ابھی تک کتنی زمینیں مسلمان سارے کے کروڑوں نہیں بلکہ کروڑوں ڈالر کی پراپرٹی ہندوستان میں مسلمانوں کی زمینیں جو وقف کی ہیں, لیکن وہ ایسے برے حال میں پڑی ہیں. اور مسلمانوں کے لیے قبرستان کی کتنی مشکل ہو گئی کہ جو بڑے بڑے سٹیز ہیں اس میں قبرستان میں مسلمانوں کے لیے زیادہ پرابلم ہو رہی ہے, وہ قبرستان کی پکی قبریں بنانے کی وجہ سے ہو رہی ہے. یعنی پکی قبروں کی وجہ سے آپ قبر کھول نہیں سکتے, ورنہ ہر 5-6 سال میں کیا ہوتا ہے کہ وہی پرانی قبر پر دوسرے قبر دوسرے لوگوں کو دفن کیا جا سکتا ہے, لیکن پکی قبروں کی وجہ سے اس کو کھول بھی نہیں سکتے دوبارہ. تو بہرحال مسلمانوں کے لیے قبرستان کی پرابلم ہے, پھر مسجدوں کی پرابلم ہے, مسلمانوں کے اسکول بھی ہیں. تو یہ جو وقت کی بھی زمینیں ہیں ان میں مسلمان اپنے ہی پڑا یہاں کی آج دینی تعلیم گاہوں کی درس گاہوں کی کتنی ضرورت ہے, دینی تھوڑے بلکہ دنیاوی تعلیم کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اسکول کی. تو یہ جو ہماری مسلمانوں کی وقت کی زمین ہے اسی کو کارآمد بنایا جائے, اسی کو کام میں لایا جائے, اور اس کو کہیں کوئی صحیح دیکھ ریکھ کرنے والا ہے اور اس کے لیے کوئی لڑنے والے بھی ہوتے. جو مسلمانوں کی اتنی پراپرٹی اتنی جائیداد ہے وہ مسلمان خود اس سے فائدہ اٹھائیں, ورنہ آج سب گورنمنٹ کی نظروں میں آ رہی ہیں اور پھر وہ ایک ایک کر کے ایک ساری جائیدادیں مسلمانوں کے ہاتھ سے جا رہی ہیں. تو لہٰذا اس کو کیئرفلی دیکھا گیا. جو بھی جیسے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو وقف کر دیتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی یا جن کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے تو وہ اپنی زمینیں وقف کر دیتے ہیں. تو اب اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ جو دیکھ ریکھ کرنے والے لوگ ہوں وہ صحیح ایماندار ہیں, ورنہ کیا ہوتا ہے جو بیچ والے لوگ ہیں جو دیکھ ریکھ کرتے ہیں وہی اس کو پانے پونے داموں میں بیچ دیتے ہیں کسی بھی طرح سے کر کے. تو بہرحال یہ مسلمانوں کو اس کے لیے حفاظت کرنی چاہیے, اور یہ وقف جو ہے شروع سے ہوتا آ رہا ہے اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کی ذمہ بات ڈالی ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی صدقے جاریہ کا کام کر جائے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو اور اللہ کی راہ میں وہ اپنا مال دے تاکہ آخرت میں اس کو اس کا اجر ملے انشاءاللہ. تو لہٰذا یہ وقف قیامت تک جاری رہے گا, لیکن اس کو صحیح طریقے سے دیکھ ریکھ کرنے والے لوگ چاہیے, اس کی صحیح حفاظت کرنے والے لوگ چاہیے, اور جس کام کے لیے وہ وقف کیا گیا ہے اس میں وہی کام کیا جائے. یہ بھی ایک شرط ہے کہ جیسے مثال کے طور پر جس نے اپنی زمین میں جائیداد کی جس نے کہا ہو کہ یہاں پر صرف دینی تعلیم گاہ بنائی جائے یا یہاں پر مسافر خانہ بنایا جائے, یہاں پر مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے, تو وہی چیز بنانی چاہیے جس کی وصیت کی ہے, تو اسی کام کے لیے وہ زمین استعمال ہوتی, دوسرے کام کے لیے استعمال نہیں ہوتی. تو یہ بھی اس میں شرط ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہماری پڑی ہوئی زمینیں ہیں ہندوستان میں اور کروڑوں کی پراپرٹی ہے وہ, اور ایسی ایسی زمینیں ایسی جگہوں پر ہے کہ جہاں کے لیے لوگ ان حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو, تو مسلمانوں کو ان جگہوں کو صحیح سے استعمال کرنا چاہیے. اس کا صحیح استعمال ہوگا تو مسلمانوں کو اس سے فائدہ بھی ہوگا, اور اللہ کرے کہ ہماری یہ جو کوشش ہے اور جو ایک شوق ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا, اللہ تعالیٰ ہم کو مرد دن تک کو ہمارے اندر زندہ رکھے شوق تاکہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی کام ہو سکے انشاءاللہ. اور اللہ کرے کہ ہم وہ لوگ بنے جو کہ جن کے مسجد بنانے کے لیے جو خوشخبری دی گئی ہے. کیا خوشخبری ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ویسے ہی گھر بنائے گا انشاءاللہ. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ مسجدیں تعمیر کرنے والے ہوں اور مسجدوں کی صحیح حفاظت بھی کرنے والے ہوں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.